الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. سورة بقرة کی ان آیات میں جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس میں جہاد اور قتال کا حکم بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلا حکم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاد تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور یہ جہاد تم پر بھاری ہے, یعنی لوگ چاہتے تو نہیں, جہاد کا حکم ذرا سخت حکم ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کا حکم سخت ہو لیکن وہ انسانوں کے لیے اچھی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو. یہ قرآن کریم نے یہ حکیمانہ انداز ہے کہ جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کو پہلے بتاتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور جو چیز بہتر نہ ہو اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے اگرچہ تمہیں پسند آ رہی ہے. جیسے مشرکہ کے ساتھ نکاح کے اندر بتایا گیا کہ اگرچہ مشرکہ تمہیں پسند آئے لیکن پھر بھی مومنہ اس سے بہتر ہے, اسی طرح قتال کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا. لہذا اس آیت سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے. نمبر ایک, جہاد فرض ہے اگر اقدامی ہو, فرض کفایہ ہے. مسلمانوں کے اندر کوئی ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جو جہاد کرتی رہے. اگر پوری دنیا میں کوئی بھی ایسی جماعت نہ ہو جو جہاد کرتی رہے تو تمام مسلمان فرض کفایہ کے ترک کے گناہگار ہوں گے. اس کے بعد کی آیت میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ پہلے چار مہینے جو تھے وہ اشہر حرم کہلاتے تھے, ایک رجب اور ذیقعدہ, ذیلحجہ, محرم اور پھر رجب. تو ہوا یہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کہیں گئی بھی تھی اور ان کا کام تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم نگرانی کرنا, اور جب اور لیکن کسی سے تعرض نہیں کرنا. لیکن بعض ایک جماعت سے پھر مٹ بھیڑ ہو گئی اور اس کے اندر قتال کی نوبت بھی آ گئی, اور صحابہ کرام یہ سمجھتے رہے کہ شاید آج جماعت ثانی کی 30 تاریخ ہے بلکہ رجب کی پہلی تاریخ ہوئی تھی اور اس میں کسی کو قتل بھی کر دیا. تو یہ لوگ آ گئے اور یہ پوچھنے لگے کہ جناب اشہر حرم میں, یہ تو اشہر حرم ہے, اس میں تو قتال جائز نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کی دیت ادا کی تھی. ان کا فدیہ اور ان کا خون بہا ادا کیا تھا. اور یہاں پر اسی آیت کے اندر مرتد کے احکامات بھی ہیں. اگر کوئی شخص اسلام سے پھر جائے اور دوبارہ سے کافر بن جائے تو اس کی کسی کو اجازت نہیں. اگر دارالاسلام میں, دارالاسلام اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر قرآن و سنت کی حکمرانی ہو اور مسلمان بستے ہوں, اور دارالحرب اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر کفار کی حکومت ہو. تو اگر کوئی شخص دارالاسلام میں ارتداد اختیار کرے گا, مرتد بن جائے گا, تو وہ مرد ہے تو وہ واجب القتل ہے. سب سے پہلے تو اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا تو کہ تمہیں کیوں شبہ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد اس کے شبہات کو دور کیا جائے گا. اگر وہ پلٹ آئے تو ٹھیک ہے, اور ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ سزا ہے اور یہ حد ہے. اور اگر ارتداد اختیار کرنے والی عورت ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے گا, یا تو اس کا انتقال ہو جائے یا پھر وہ پلٹ آئے. اس سے کچھ احکامات بھی مرتب ہوتے ہیں کہ ارتداد اختیار کرنا گویا کہ موت ہے. جو شخص مرتد ہو گیا اور دارالاسلام سے بھاگ کر دارالحرب چلا گیا, کافروں کی پناہ میں چلا گیا, تو اب ایسے آدمی پر مرتد ہونے کے احکام جاری ہوں گے, اور اس کا وہی حکم ہوگا جو کسی مردہ آدمی کا ہوتا ہے, یعنی اس کی بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ عدت وفات گزارے گی. اس کا جو ترکہ ہے وہ اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے گا, اور اس کے جو معاہدے ہیں, جو اس نے مالی معاہدات کر رکھے ہیں, وہ مالی معاہدے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. یہ تمام احکامات اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں, یہ مسائل. تو لہذا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے جس پر آج بات بھی کرنی تھی, آیت الکرسی کے فوراً بعد, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, لا اکراہ فی الدین, دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے, زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا. ہاں اگر کوئی شخص خوش دلی سے مسلمان ہو جائے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا, لیکن کسی کافر پر اس لیے تلوار نہیں اٹھائی جائے گی کہ وہ مسلمان ہو جائے. ہاں اس کو ظلم سے روکنے کے لیے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ کرنے کے لیے تو قتال کیا جائے گا, لیکن اس کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں کیا جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ حسن رکھا ہے, اور یہ حقیقت ہے, دنیا کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ مسلمان کسی سے ٹکرائے یا کوئی آ کر خود مسلمانوں سے ٹکرایا, دونوں صورتوں کے اندر وہ اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور کفار نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, نعوذ باللہ, دار الندوہ میں ابو الولید کی زیر قیادت ایک مجلس غور و خوض بیٹھی, یعنی کفار کی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ کابینہ پوری بیٹھ گئی کہ جی یہ جو ہے مسلمانوں کے درمیان ان کا مسئلہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے افراد بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لہذا اگر ان کو ایسی چھوڑ دیا گیا تو یہ تو ہمارے دین کو بگاڑ کر رکھ دیں گے, تو لہذا اگر ان کو قتل کیا جائے تو وجہ کیا بتائی جائے. تو کسی نے کہا کہ جناب وجہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص دیوانہ ہے, تو خود کفار نے ہی اس کی تردید کر دی, کہیں گے بھائی اگر یہ بات کہو گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا, کیونکہ ہم نے دیوانے اور پاگل بھی دیکھے ہیں, ان کی باتیں بھی سنی ہیں اور ان کی باتیں بھی سنی ہیں. ان کو پاگل قرار دینا, دیوانہ قرار دینا یہ ممکن ہی نہیں, لہٰذا اگر تم ایسی بات کرو گے تو خود ہمارے لوگ ہماری تردید کر دیں گے اور ہماری بات نہیں مانیں گے. پھر کہنے لگے کہ پھر کیا کریں, تو پھر آخر میں یہی طے پایا کہ یہ کہیں گے کہ یہ ایسا دین لے کر آئے جس سے ہمارے درمیان لوگوں میں تفریق ہو گئی, شوہر بیوی سے الگ, بیوی شوہر سے الگ, بیٹا ماں سے الگ, باپ سے الگ, اور بیٹی ماں سے الگ، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ پھر کسی کا نہیں رہتا، اور جس پر ان کا اثر چل گیا اور اس نے ان کا دین قبول کر لیا وہ کبھی واپس پلٹتا بھی نہیں، کتنا ہی اس کو سمجھا لو. تو ہم لوگوں سے یہ کہیں گے کہ اس نے ہمارے معاشرے کو تقسیم کر دیا، اس تقسیم سے بچنے کے لیے ہم انہیں قتل کر رہے ہیں. تو دیکھیے کفار نے بھی اس بات کو مانا کہ دین کے لوگوں کے اندر جو تفریق اور تقسیم ہوگی وہ ایمان اور کفر کی بنیاد پر ہوگی. جو قرآن کریم نے دو قومی نظریہ بیان کیا کہ دنیا کے اندر دو ہی قومیں بستی ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں، اور کوئی تیسری تقسیم نہیں، تیسری قسم نہیں، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم ہے. آپ کسی بھی دو قومی نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں. پاکستان بنتے وقت جو نظریہ تھا دو قومی نظریہ، اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن انسانیت کی تقسیم باعتبار مسلمان یا کافر کے، یہ تقسیم تو منصوص علیہ ہے. سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. اور جب تک مسلمانوں کے درمیان تقسیم اسی بنیاد پر رہی کہ اگر مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر کافر ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. چنانچہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خیبر کا محاصرہ کر لیا، تو خیبر سے ایک شخص نکلا جو چرواہا تھا، اور اس نے سوچا کہ یہاں پر یہ آئے ہوئے ہیں تو میں ذرا دیکھوں یہ ہیں کون. جب گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس تو وہ گھاس پھوس کی ایک جھونپڑی تھی، اور وہاں زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا ہمارے تو سردار جو ہے وہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ چلو میں ان کی بات تو سنوں، کیا بات ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم بتلائی، اور ان کے دل میں ایمان گھر کر گیا. اس نے کہا کہ اگر میں ابھی مسلمان ہو جاؤں تو کہیں گے تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے. انہوں نے کہا مجھے کالے کلوٹے کو جس سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، جو چرواہا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم ایمان لیا، تمہارے اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ کلمے کا تو ہے، اگر تم نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا اور ایمان لے آئے تو پھر ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا، لہذا جو سب کے حقوق ہیں وہی تمہارے ہوں گے. وہ بہت متاثر ہوئے اور ایمان لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیے میں کیا عبادت انجام دوں. تو اس وقت نہ نماز کا وقت تھا کہ انہیں نماز بتائی جاتی، نہ زکوٰۃ کا وقت تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے، نہ رمضان تھا کہ وہ روزہ رکھتے، اور نہ حج کے ایام تھے کہ ان کو حج کے لیے بھیجا جاتا. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک ہی عبادت انجام دی جا رہی ہے، اور وہ تلواروں کے سائے تلے ہے. الجنت تحت ظلال السیوف. جنت کہاں ہے؟ دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، اسی سے ملتی جلتی، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جہاد میں شریک ہو جاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم جو یہ بکریاں لے کر آئے ہو یہ تمہاری نہیں ہیں، تم ان کے مالک نہیں ہو، جاؤ پہلے یہ بکریاں واپس کر کے آؤ اور پھر آنا. چنانچہ وہ گئے اور جا کر انہوں نے بکریاں جو ہیں وہ ان کے مالکان کو واپس کی اور واپس آئے، اور پھر جہاد میں شریک ہوئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے مطابق کہ جب جہاد ختم ہو جاتا تو آپ میدان کا چکر لگاتے اور مقتولین اور شہداء کو دیکھتے، تو اس میں ایک ایسے صاحب تھے مقتولین میں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہمارا آدمی ہے یا دشمن کا آدمی ہے، کوئی پہچان نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو وہی ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایمان لائے تھے. تو دیکھیے ان کے لیے جنت تھی ان کے نصیب میں، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا کہ ایمان لانے کے بعد ان کو جو تھوڑا سا وقت ملا وہ جہاد میں خرچ ہوا، اس کے نتیجے میں شہادت ملی، اور اسلام بھی ملا، کوئی عبادت انجام نہیں دی، کوئی سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا، لیکن سیدھے جنت میں چلے گئے. تو یہ اسلام کے قتال کا حکم ہے اور جہاد کا حکم ہے. تو یہ جو آیت لا اکراہ فی الدین، اب آپ کہیں گے کہ جناب دین میں تو زبردستی نہیں ہے، اور مرتد کو تو آپ زبردستی واپس لے کر آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں واقعی دین میں زبردستی نہیں ہے، کوئی بھی معاہدہ کرنے کے لیے آپ مجبور نہیں ہے کہ یہ معاہدہ ضرور کریں، لیکن جب آپ نے وہ معاہدہ کر لیا تو اب اس معاہدے کو توڑنے کی آپ کو اجازت نہیں. جہاد کے جو احکامات ہیں وہ دلوں پر قبضے کے لیے نہیں ہیں، وہ زمینوں پر قبضے کے لیے نہیں ہیں، وہ مال اور دولت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. جو اللہ تعالی کے احکام و حدود ہیں اور سلطنت کے احکامات ہیں اور ریاست کے احکامات ہیں، شہری حقوق ہیں، وہ تو سب کے لیے ہیں، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، شہری حقوق تو سب کے لیے ہیں. لہذا آج تو ان کے نام ہی بڑے اوپرے سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ شریعت کے بہت بڑے اصول اور ضوابط ہیں. جیسے کتاب الشفا، شفا کے احکامات ہیں، اور اس کے اندر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے ساتھ یا تو پڑوس کے رشتے میں منسلک ہیں، یا آپ کے ساتھ راستے میں شریک ہیں، یا آپ کے ساتھ محلے میں شریک ہیں، ان کا کوئی اس کے علاوہ رشتہ نہیں. شفے کا جو حکم ہے کہ اگر میرا گھر ہے اور میں اس گھر کو بیچ رہا ہوں اور میں کسی اور کو بیچ رہا ہوں، لیکن میرا پڑوسی اسی قیمت پہ لینا چاہ رہا ہے، تو میں اگر بیچ رہا ہوں تو وہ زبردستی مجھ سے لے سکتا ہے اسی قیمت پہ. اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پڑوس کو اچھا اور صاف ستھرا رکھے. لہذا اچھا پڑوس یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ایک محدث تھے غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، کہ وہ اپنا گھر بیچ رہے تھے تو لوگوں نے یہ کسی معاشی ضروریات کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے، تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے اچھے پڑوسی ہیں، یہ چلے جائیں گے، تو پڑوس کے لوگوں نے ان کو گھر کی قیمت ہدیہ کر دی کہ آپ گھر چھوڑ کر نہ جائیں، یہیں رہیں، اور جو گھر کے پیسے آنے تھے لیجیے، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. تو ایسے موقع پر گھر، اگر میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں اور وہ میں کسی غیر کو دے رہا ہوں، لیکن اگر میرا پڑوسی اس کو لینا چاہ رہا ہے اسی قیمت پہ، تو وہ لے سکتا ہے، قیمت کم کرنے کا اس کو اختیار نہیں. لیکن اگر قیمت وہی دے رہا ہے جس قیمت پہ میں بیچنا چاہ رہا ہوں، تو پھر مجھے، میں ترجیح دوں گا اپنے اس پڑوسی کو، کیونکہ اپنے پڑوس کی حفاظت کرنا یہ اس کا کام ہے. یہ شریعت کے احکامات، اب تو لوگ اس کے نام سے بھی ہم واقف نہیں. اگر ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو لوگ بڑے اچنبے کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کون سا حق ہے. تو قرآن کریم نے تو بڑے حقوق بیان کیے، اس آدمی کے بھی حق بیان کیا جو تھوڑی دیر کے لیے راستے میں آپ کا ساتھی بنے، وصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، کہ اس آدمی کا بھی آپ پر حق ہے جو تھوڑی دیر کے لیے پڑوس میں سفر میں آپ کے درمیان آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، اور سفر میں جس کی رفاقت ملی، شریعت نے تو اس کے بھی حقوق بیان کیے. آج ان حقوق کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی. ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی دین کا کام ہی نہیں، یہ کوئی گناہ کی بات ہی نہیں. دیکھ لیجئے کہ اگر میں کسی سڑک پر گڑا کھود دوں، ہمارے یہاں قانون بھی ہے کہ اس کی باقاعدہ اجازت لی جائے گی، لیکن وہ قانون اب کہاں نظر آتا ہے. انسانی جان کی تو اتنی حفاظت کی کہ اگر کسی نے سڑک پر گڑا کھود دیا تو اب اس کی ذمہ داری ہے وہ رکاوٹیں لگائے، اور اگر لوگ آ رہے ہیں اور تو اس بات کا انتظام کرے کہ کوئی اس میں گر نہ جائے. پچھلے دنوں ہمارے شہر میں چند سال پہلے بڑے کام ہو رہے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں کب کس وقت کون سی سڑک کھدی بھی مل جائے، اور بہت سارے لوگ اس میں گرے اور گر کر مر بھی گئے، بعض زخمی ہوئے. لیکن اب یہ کس کی غلطی تھی، کس کی ذمہ داری تھی، جس کو چوٹ لگی یا جس کی جان چلی گئی وہ بیکار چلی گئی. شریعت نے کسی بھی انسانی جان کو بیکار نہیں جانے دیا. موت کا تو ایک وقت ہے، وہ تو جب آنی ہے آ کر رہے گی، چاہے انسان کہیں پہ بھی ہو. قرآن کریم نے بھی کہہ دیا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کہیں بھی رہو، بڑے بڑے قلعوں میں جا کر رہو، تمہیں موت تو آ کر رہے گی، موت سے نہیں بچ سکتے. لیکن انسانی جان ایک محترم چیز ہے، وہ بیکار نہیں جائے گی. لہذا شریعت نے تو یہ بھی بتایا کہ ایک باب ہے دیت کے اندر ہی آتا ہے جس کو ہم قسامت کہتے ہیں، اور ان ابواب کو جن دنوں شہر کے حالات خراب تھے، اور اب بھی حالات تو ایسے نہیں ہیں، اب بھی ویسے ہی خراب ہیں، اور روزانہ کئی لاشیں اٹھتی ہیں. اگر کسی جگہ کوئی شخص مقتول پایا جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ اس کو کس نے قتل کیا، تو اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے کہ مقتول کا جو وارث ہے وہ 50 آدمی اس محلے کے، اس شہر کے، اس علاقے کے جمع کرے گا جن پر اس کو شک ہوگا کہ یہ قاتل ہے، اور وہ 50 آدمی قسم کھائیں گے کہ خدا کی قسم، نہ ہم نے قتل کیا نہ ہم قاتل کے متعلق کچھ جانتے ہیں. جب یہ 50 کے 50 آدمی یہ قسم کھا لیں گے تو پھر اس پورے محلے پر یا اس پورے شہر والوں پر اس مقتول کی دیت واجب ہو جائے گی کہ انہوں نے اپنے شہر کی، اپنی سڑک کی، اپنے محلے کی، اپنی کچرا کنڈی کی، اپنے میدانوں کی حفاظت کیوں نہیں کی، وہ مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے کیسے استعمال ہو گئے. دیکھیے شریعت کے جو احکامات ہیں وہ انسانیت کے لیے ہر دور میں کسی بھی حکم کو اٹھا کر دیکھ لیں، انسانوں کے لیے فلا ہی فلا ملے گی. کہیں پر بھی کسی بھی جگہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ظالمانہ قوانین ہے. بعض لوگ قانون کی ایک شق کو دیکھتے ہیں اور فوراً حکم لگا دیتے ہیں، جس طرح ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب صرف ایک گھنٹے کے درس قرآن سے ہم مفتی بن جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. جس کام کے لیے دن رات ایک کر کے 11 سال لگائے جاتے ہیں وہ اس کام کا شارٹ کٹ نہیں ہے. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز ہے تو آپ کسی طرح 2 رکعت پڑھ کے شارٹ کٹ اختیار کر لیں. یہ دوسرے ادیان کے اندر چونکہ یہ ان کے روحانی یا دینی پیشوا کو ایسے انہوں نے لامحدود اختیارات دے دیے کہ وہ لوگوں کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. بہرحال وہ لوگ کیسے ہی کیوں نہ ہو، ہوتے تو انسان ہی ہیں نا، نبی تو نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں. کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہو اور توفیق ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور توفیق تو نبی کے لیے ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور لوگوں کے لیے تو اس قسم کی کوئی ضمانت نہیں. لہذا اگر روحانی پیشوا کو یا دینی پیشوا کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ معافی کا اعلان کرے، وہ جنت کا اعلان کرے، تو پھر یہ چیزیں کمرشل ہو جاتی ہیں، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ ہوئی اور آج بھی کمرشل چل رہی ہیں. تو شریعت نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے کہ دین کی کوئی چیز کمرشل ہو اور کمرشل پیسوں کی بنیاد پر رعایت ملے، یہ شریعت میں کہیں پہ بھی نہیں. کسی نے پوری سیرت طیبہ دیکھ لیجئے، کہیں کوئی ایسا واقعہ کہ جی میں نماز نہ پڑھوں بلکہ اتنا صدقہ کر دوں، نہیں ملے گا، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے. اور بلکہ بعض جگہوں پر تو صاحبان ثروت کو زیادہ ترجیح دینے پر اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی اور آپ نے تنبیہ فرمائی. اللہ تعالیٰ کو وہ حکم پسند، وہ عمل، طرز عمل پسند نہیں آیا، اگرچہ جائز تھا، کوئی ناجائز یا حرام نہیں تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ کی. جیسے بدر کے قیدیوں کے بارے میں، اگرچہ جنگی قیدی کے بارے میں یہی کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک اس کا جائز طریقہ ہے، جنگی قیدیوں کا ٹریٹمنٹ ہے کہ جناب فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند آیا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی تھی. اسی طرح ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش آئے، وہ گفتگو کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. اتنے میں ایک مسلمان صحابی آ گئے جو کہ نابینا تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا شروع کیا. چونکہ اس وقت سرداران قریش سے ضروری بات چل رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں، ان سے تو بات کر لی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ سرداران قریش یہ کبھی کبھی ہاتھ رکھتے ہیں، لہذا ان سے بات کر لی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرتے رہے، اور ان کی طرف توجہ نہیں ہوئی. انہوں نے جب دوبارہ سوال کیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور ناگواری کے اثرات نظر آئے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا بات پسند آئی؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکر، کہ آپ کے پاس نابینا آیا اور اس نے سوال کرنا شروع کر دیا تو آپ کو ناگوار گزرا، آپ کو کیا معلوم کہ آپ اس کو نصیحت کرتے اور یہ نصیحت کو قبول کر لیتا، اور جو روح گردانی کر رہا ہے، استغنا ظاہر کر رہا ہے، اسلام سے بیزاری ظاہر کر رہا ہے اور معترض بن کر آ رہا ہے، اس کو توجہ دی جا رہی ہے. تو جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو بعض دفعہ آپ ازراہ تفنن ان کا دل بڑھانے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ یہ وہ شخص آیا ہے جس کی وجہ سے جس کے ساتھ طرز عمل کی مجھے تنبیہ کی گئی اور مجھے باقاعدہ ہدایت دی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان کے بھی فرائض انجام دیے انہوں نے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر یا کسی جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ پر ان کو قائم مقام اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے. جب جہاد میں جاتے تھے تو سارے صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، خلفائے راشدین ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں چونکہ یہ نابینا تھے اور جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے تھے، معذور تھے، تو یہ مدینہ طیبہ میں رہ جاتے تھے. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے جاتے تھے. جیسے اب کوئی صدر، کسی ملک کا صدر کسی ملک کے دورے پر چلا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتا ہے، کیونکہ امارت یا صدارت یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. اگر صدر صاحب چھٹی پر تشریف لے گئے تو کسی نہ کسی کو اپنا نائب بنا کر جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے اور دنیا کی حکومتوں کے اندر بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے. چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ میں کہیں نکلتا تھا تو مجھے دو طرح کے لوگ نظر آتے تھے، یا تو معذور اور یا منافق، یا تو معذور نظر آتے تھے یا منافق نظر آتے تھے. اور پھر جب وہی بات ہے کہ جب کسی کو سزا ملے، اور سزان وہ تو بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ تو منسوس علیہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے تھا، لیکن اگر دنیا میں کسی کا اس طرح سے بائیکاٹ کیا جائے تو اگر وہ دینی وجوہات کی وجہ سے ہو تو اس کے لیے آزمائش ہوتا ہے جس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر باطل اس کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے. چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روم سے خط آیا تھا، کسرا کے بادشاہ نے خط لکھا تھا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بہت اچھا عہدہ دیں گے، عہدے کی اور منصب کا لالچ دیا گیا، دنیاوی چیزوں کا لالچ دیا گیا. یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ جب کسی شرعی وجہ سے کسی شخص کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا تو جس کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے آزمائش ہوگی، اور اگر یہ بائیکاٹ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہو تو پھر جب حق کا دروازہ بند ہوگا تو اس کے لیے پھر باطل کا دروازہ کھلے گا، اور باطل اچھے افراد کو اچک لے گا. جیسے ہمارے ساتھ ہوا کہ ہمارے ہاں بہت قیمتی افرادی قوت ہمیں میسر آئی، ایسے ایسے سائنسدان، ایسے ایسے انجینئر اس سرزمین نے پیدا کیے کہ ان کی مناسب حوصلہ افزائی نہ کی، تو اس حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے کفار نے ان سے بڑا فائدہ اٹھایا. ایک نوجوان تھا جس کا نام اصغر تھا، اس کا تعلق پاکستان کے شہر ساہیوال سے تھا یا سرگودا سے، میرے خیال میں ساہیوال سے تھا، اور اس شخص نے اٹامک انرجی میں کام شروع کیا، لیکن اپنے ملک میں اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، وہ یہاں سے نکل کر فرانس چلا گیا اور وہاں کی اٹامک انرجی میں اس نے ٹھیک ٹھاک کام کیا اور کفار نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آج ان کا پورا ایٹمی پلانٹ اسی شخص کے سر پہ چل رہا ہے. اور انہوں نے اب اس کو صرف یہ نہیں کہ پہلے تو مراعات اور تنخواہ اور اچھی زندگی اور اچھے اسباب کا لالچ دیا, اب وہ قید ہو گیا, اب وہ فرانس نہیں چھوڑ سکتا. ایک دفعہ وہ کسی موقع پر فرانس سے باہر گیا تو اس کا دل چاہا کہ وہ وہاں نہ رہے, اب واپس آ جائے. تو فرانس کے کمانڈوز جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا, بھائی ہمیں تو آرڈر ہے آپ کو زندہ یا مردہ واپس پیرس ہی لے کر جانا ہے, آپ کہیں اور نہیں جا سکتے, اب آپ یہیں رہیں گے. چنانچہ وہ وہاں سے نہیں نکل سکا. اس سے کوئی ملنے کے لیے گیا تو اس سے ملاقات بھی نہیں کرنے دیتے. تو ہم نے افرادی قوت کو بعض دفعہ بہت برے طریقے سے ضائع کیا. اگر ان کا صحیح استعمال کیا جائے, دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز تربیت کیسا تھا کہ کسی بھی شخص کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی تربیت بھی کی اور اس کے ذمہ داریاں بھی ایسی لگائیں جو اس کی طبیعت سے میل کھاتی تھی. اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز ہے تو اس کے مناسب طریقے سے اس کا علاج کیا جائے, اس کی مناسب طریقے سے تربیت کی جائے. یہ انبیاء کا طریقہ تربیت ہے. تو یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے نا, لا اکراہ فی الدین, کہ دین کے اندر تو کوئی زبردستی نہیں اور مرتد کے ساتھ آپ زبردستی کرتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین کا بدل لینا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دین کا بدل لینا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ دین جو ہے وہ انسان کی انفرادی زندگی ہے, تو شریعت نے انفرادی زندگی کا احترام کیا ہے, لیکن کسی شخص کا مسلمان یا کافر ہونا یہ اس کا انفرادی مسئلہ نہیں ہے, اس پر شریعت کے احکامات مرتب ہوتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہے تو مسلمانوں کے یہاں شادی کرے گا, اس نے جتنے معاہدے کیے ہوں گے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیے ہوں گے, اس پر جتنی بھی شرائط اور ضوابط لاگو ہوں گی وہی ہوں گی جو اسلام نے رکھی. اب اگر وہ اپنا دین بدل لے گا تو وہ ساری شرائط اور ضوابط ختم ہو جائیں گے, اس کا نکاح ختم ہو جائے گا. تو خاندان کا شیرازہ یا امت کا شیرازہ بکھیرنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے, اس سے تو امتوں کا قوموں کا شیرازہ بکھر جائے گا اور اس کی پابندی لگائی گئی. تو لہذا مرتد کے لیے جو یہ پابندی لگائی جاتی ہے یہ نہیں ہے, اسلام لانے یا نہ لانے کا تو اختیار ہے, لیکن جب ایک دفعہ کوئی چیز اختیار کی تو پھر آپ اس کو بغیر وجہ کے, معقول وجہ کے, مناسب وجہ کے آپ نہیں چھوڑ سکتے. دنیا کے قوانین دیکھ لیجئے کہ یہ جو ٹریفک کی لائٹیں ہوتی ہیں کہ جی لائٹ جل گئی تو رک جائیے, گرین جل گئی تو آپ جا سکتے ہیں, اور اگر یلو جل رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بی الرٹ, آپ تیار رہیے. اگر وہ اشارہ کھلا ہوا ہے تو بند ہونے والا ہوگا, اور اگر بند ہے تو کھلنے والا ہوگا. تو اگر دنیا کے اندر قانون ہے, ہمارے ملک میں تو اس پر اتنا عمل نہیں ہوتا, لیکن دنیا میں جہاں پر ٹریفک سگنلز ہوتے ہیں وہاں خفیہ کیمرے ہوتے ہیں, اگر کسی شخص نے وہاں سے گاڑی نکال دی تو وہ کیمرے کی زد میں آ جائے گا. آپ وہاں سے گزر رہے ہیں, اڑوس پڑوس میں کوئی گاڑی نہیں ہے, کوئی گاڑی نہیں ہے, اور آپ نے اسے کراس کر لیا, وہ کٹ کر کے آپ کی تصویر لے لیں گے. اور جب آپ اپنے لائسنس کے رینیول کے لیے جائیں گے یا اس ملک سے سفر کرنے کے لیے کہیں جائیں گے تو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا, دیکھیے آپ نے اس دن سگنل توڑا تھا اور اس کی جو ہے یہ جرمانہ ہے, لہذا آپ یہ ادا کیجیے. اب آپ کہیں کہ جی سگنل تو اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ حادثات نہ ہوں, اس وقت تو کوئی اور گاڑی نہیں تھی, میری گاڑی کے علاوہ حادثے کا امکان ہی نہیں تھا. تو کہا جائے گا کہ جی رکنے کی وجہ لال اشارے کا جلنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, حکمت اور مصلحت کیا ہے, یہ پارلیمنٹ جانے, وہ اس کا کام جانے, لیکن آپ کے لیے علامت یہ کہ جب لال لائٹ جل گئی آپ رک جائیے, اور جب گرین ہو گئی تو آپ چل پڑیے. تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ قانون میں ہاتھ لیں, قانون ہاتھ میں لیں اور خود فیصلہ کریں؟ آپ کو کس نے جج بنایا؟ اور شریعت کے اندر یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں, جناب عدت کا حکم کیوں ہے, اس کی حکمت بتائیے, مصلحت بتائیے. اس لیے علماء نے منع کیا کہ احکامات کی حکمت اور مصلحت نہیں بتاؤ, بلکہ وجہ بتاؤ. وجہ قرآن کریم کی آیت ہے. لہذا اگر مرتد کو سزا دی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اگر کوئی شخص مرتد ہو گیا تو اب وہ ناسور ہے, کینسر ہے, اب اس کا علاج کیا جائے گا, یا تو ٹھیک ہوگا یا اس کو الگ کر دیا جائے گا. اگر قابل علاج ہے, کینسر میں یہی تو ہوتا ہے, پہلے دیکھا جاتا ہے اگر قابل علاج ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، ورنہ اس حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے اور الگ کر دیا جاتا ہے. اگر وہ اس کی کیمو تھراپی ہو سکتی ہے اور قابل علاج ہے تو اس کو واپس آ جائے گا، اس کو واپس لے لیں گے، اور اگر وہ بہت بڑھ گیا ہے تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا. دنیا کی جتنی بھی حکومت ہیں ان کے ہاں باغی کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو اور مذہب کو صرف رسومات، خانہ پوری کے لیے شروع کر دی. جب اس کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں رہی تو پھر اس کے احکامات کی بھی قدر نہیں ہوگی. یہی احکامات تھے صحابہ کرام کو بے چین کر دیتے تھے اور ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پہلے دین کی اتنی قدر ہوتی تھی کہ اذان کے وقت میں لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اب اذان ہو رہی ہے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پہلے تصور نہیں تھا کہ نماز کے وقت میں، اذان کے بعد نماز کے وقت میں کوئی شخص کاروبار جاری رکھ سکے، بچے کھیل جاری رکھ سکیں، بلکہ کھیل ختم ہو جاتے تھے. اب مسجد کی طرف آنا ہے، لیکن جب یہ چیزیں چھوٹی تو اب کوئی توجہ نہیں ہے، اب کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں کہ بھائی نماز کا وقت ہے، اس وقت دکان بند کر دیجئے، اس وقت تقریب کو مؤخر کر دیجئے اور پہلے نماز ادا کر دیجئے. دین کے نام پر ہونے والی تقاریب بھی، ان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جو دین کی طرف اتنی عدم توجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرف توجہ نہیں، اس کی قدر نہیں. یہ دین ہمیں ماں باپ کے گھر میں بغیر محنت کے مل گیا، بغیر مشقت کے مل گیا. جو لوگ آج بھی کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں، ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں، وہ ان لوگوں سے عام طور پر اچھے مسلمان ثابت ہوتے ہیں جو نسلی طور پر مسلمان چلے آ رہے ہیں کئی نسلوں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین محنت سے، مشقت سے، توجہ سے اور اپنے اختیار سے اختیار کیا ہوتا ہے، وہ اس کے محاسن کو سمجھتے ہیں. ورنہ اجتماعی طور پر اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں کہ خود مسلمانوں کے طرز عمل دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ تو اسلام کی حقانیت ہے جو لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہی. دیکھیں، میں نے عرض کیا شروع میں کہ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ کوئی مسلمانوں سے ٹکرایا، وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور اگر مسلمانوں کے درمیان وہ بری نیت سے آیا تب بھی اسلام کچھ نہ کچھ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے. دیکھیں 9/11 کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد امریکہ میں بڑی تیزی سے جو مذہب پھیلا اور لوگ کنورٹ ہوئے اسلام کی طرف، خصوصاً خواتین، وہ اسلام کی طرف ہوں. حالانکہ یورپ کا اعتراض ہی یہ ہے کہ مسلمان عورت کو مساوی حقوق نہیں دیتا. تو کیا وجہ ہے کہ یورپ میں بسنے والی خواتین جو وہاں رہ رہی ہیں وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہی ہیں؟ اور مذہب کو چھوڑ کر آنا یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا، یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کتنے دھڑادھڑ یہ فیصلے کیے، لاکھوں کی تعداد میں خواتین اسلام لے کر آئیں. ایک وہ صحافی جس نے بعد میں اپنا نام مریم رکھا، وہ افغانستان میں طالبان کی قید میں تھی. جب دنیا کفر نے ان پر حملہ کیا اور وہ اس کیس کی پروسیڈنگ نہ کر سکے تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا. جس وقت وہ آزاد ہوئی، 2001 کی بات ہے، اکتوبر نومبر کی، جس وقت وہ آزاد ہوئی تو پوری دنیا کا میڈیا اس پر لگا ہوا تھا. تو اس نے، لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے وہاں کیا پایا، تو اس نے کیا جواب دیا؟ ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی، کہ مجھے وہاں عزت ملی اور مجھے وہاں تحفظ ملا، پاک دامنی ملی. اور وہ وہاں اگرچہ گئی تھی غلط نیت سے، غلط ارادے سے، غلط کیس اس پہ چل رہا تھا، لیکن وہی بات کہ اس نے بعد میں آ کر مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھ کر اس کو شوق ہوا کہ وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرے. اس نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور 3 سال بعد اس نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے ایسا طرز عمل دکھایا کہ خود مسلمان حکمران جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ساری زندگی متفکر بظاہر نظر آتے رہے, ان سے اچھا اس کا ایمان تھا. جب وہ قاہرہ یونیورسٹی گئی تو قاہرہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر, جو چانسلر تھے, جو اس کے ذمہ دار تھے, انہوں نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا کیونکہ وہ ایمان لا چکی تھی. اور اس نے حجاب بھی لینا شروع کیا. اس کو کس نے مجبور کیا تھا؟ وہ ایک پڑھی لکھی عورت تھی. اور بہت سی ایسی مثالیں ہیں. آپ اخبار پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں خالد صاحب, وہ ایسے واقعات جمع کرتے ہیں جس میں لوگ دین کی طرف آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا, کفار کے اسلام قبول کرنے کا وہ ریکارڈ جمع کرتے رہتے ہیں. اور ان کی بہت ساری 3-4 کتابیں بھی اس سلسلے میں آ چکی ہیں. تو دیکھیے, یہ جو مرتد کے احکامات ہیں, یہ ان کے سامنے بھی آتے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جب جو حصہ کمزور ہوتا ہے, رسی کا جو حصہ کمزور ہوتا ہے, رسہ وہیں سے ٹوٹتا ہے, کہیں اور سے نہیں ٹوٹتا. جو رسہ کشی ہوتی ہے, اس میں جہاں سے رسی کمزور ہوتی ہے وہاں سے وہ ٹوٹ جاتی. لہذا کفار بھی اور شیطان بھی مسلمانوں پر حملہ وہیں سے کرتا ہے جہاں وہ کمزور ہوتا ہے. وہ اس چیز کو, اب ہم اس کمزوری کو تو دور نہیں کرتے اور ان کے اعتراض کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جی, بات تو صحیح ہے. یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ بھائی اگر میرے پاس تمہارے سوال کا جواب نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم صحیح ہو, بلکہ اس میں تو میری جہالت ہے. اپنی جہالت کا اعتراف کر لینا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنت کی ان باتوں کی قدر کرنے کی, ان کو سمجھنے کی اور ان پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تو اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ حج کے احکامات کل تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائے. اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی چیزوں کو داخل کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.